بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام ابن سالم ابن رجاء السحيمين حفظه الله، کیس پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کے درس جاری ہے. آج کی نشست میں آخری باب کے تعلق سے بات کرتے ہوئے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الابواب التي تجوز فيها الغیبت والجرح عند علماء الاسلام، یہ وہ ابواب ہیں جن میں غیبت اور جرح جائز. اللہ المستعان. یہ وہ ابواب ہیں جن میں غیبت اور جرح کے جواز کا بیان ہے علماء اسلام کے نزدیک. شیخ صاحب فرماتے ہیں، قال النووی رحمہ اللہ، اعلم ان الغیبۃ تباح لغرض صحیح شرعی لا یمکن الوصول الیہ الا بها. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جان لو کہ بے شک غیبت مباح ہے اور جائز ہے صحیح شرعی غرض کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہ ہو. وہ ستۃ ابواب، اور غیبت اور جرح کے جواز کے چھ ابواب ہیں. الاول، پہلے نمبر پہ، التظلم، کوئی مظلوم جب ظالم کی شکایت لے کے جاتا ہے کسی کی طرف تو اسے تظلم کہتے ہیں. مظلوم اور تظلم میں کیا فرق ہے؟ مظلوم وہ ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے، اور تظلم وہ مظلوم ہے جو ظالم کی شکایت لے کے جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس یا پولیس اسٹیشن میں کسی مسلمان بھائی کا نام لے کے اس کی برائی اور اس کا ظلم بیان کرتا ہے کہ اس فلان شخص نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے یا یہ میرا یہ حق کھایا ہے، تو غیبت تو یہ ہے. کیوں؟ غیبت کا کیا معنی ہے؟ ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کہ وہ باتیں بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں اگر اس کے سامنے بیان کی جاتی تو اسے برا لگتا. تو ظاہر جب اس کی آپ برائی بیان کر رہے ہیں اور اس کی عدم موجودگی میں حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس یا پولیس اسٹیشن میں اپنا حق لینے کے لیے، تو یہ غیبت کے ان ابواب میں سے جو شرعاً جائز ہے، واضح ہے. دوسرے نمبر پہ، الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب، کسی منکر یا برائی کو تبدیل کرنے کے لیے، کسی کی مدد حاصل کرنے کے لیے کسی شخص کی برائی کرنا جو برائی کر رہا ہے، ورد العاصی الى الصواب، یا گنہگار کو حق کی طرف واپس لوٹانے کے لیے اس کی برائی یا اس کے گناہ کا ذکر کرنا کسی کے سامنے. تو دوسرا باب جس میں غیبت جائز ہے، منکر کو ختم کرنے کے لیے کسی کی مدد حاصل کرتے ہوئے اس منکر کرنے والے کی منکر کو اور اس کی برائی کو بیان کرنا. ایک شخص آپ کے محلے میں ہے, وہ خود شراب تو پیتا ہے لیکن شراب کا کاروبار بھی کرتا ہے, شراب بیچتا بھی ہے یا نشہ بیچتا بھی ہے. اب ایسی صورت میں یہ منکر ہے, اور آپ اس منکر کو تبدیل کرنے کے لیے اگر کسی کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کی برائی کا ذکر کرتے ہیں یا اس کو اس گناہ سے بچانے کے لیے, کسی شخص کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کے اس گناہ کا ذکر کرتے ہیں, تو شرعاً یہ جائز ہے, اگرچہ اس کی غیر موجودگی میں آپ نے اس کی برائی کی ہے اس شخص کے سامنے جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ الاستفتاء, کسی عالم یا قاضی سے فتویٰ لینا, فتویٰ طلب کرنا. ایک شخص قاضی کے پاس جاتا ہے اس سے فتویٰ حاصل کرنے کے لیے, سوال کرتا ہے, اس کا پڑوسی ہے جو اس کے لیے یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے, تو اگر آپ عالم سے یہ سوال کرتے ہیں یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کے خلاف کوئی کاروائی کرتا ہے, آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, آپ وہ ذکر کرتے ہیں عالم کے سامنے کہ میں اس شخص کے ساتھ رشتہ یا دوستی یا اس کی ہمسائے گیری کس طریقے سے قائم رکھوں, اس کی برائی بیان کرتے ہیں اور فتویٰ لیتے ہیں عالم کا یا طالب علم کا یا قاضی شرعی کا, تو یہ غیبت میں سے تو ہے لیکن کون سی غیبت ہے؟ جائز غیبت میں سے ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں الرابع, چوتھے نمبر پہ, تحذیر المسلمین من الشر ونصیحتهم, مسلمانوں کو شر سے آگاہ کرنا, تنبیہ کرنا اور ان کو نصیحت کرنا. اور اس میں سلام اللہ جرح اور تعدیل, کسی کے جرح کرنا, محدثین نے جرح کی ہے ان راویوں کی جو جرح کے لائق تھے, جن میں خرابیاں تھیں, جن میں کمزوریاں تھیں. کوئی کذاب راوی تھا تو کذاب کہا, کوئی متہم بالکذب تھا تو اسے متروک کہا, کوئی منکر تھا تو اس کو منکر کہا, کسی کا حافظہ کمزور تھا تو اس کو کہا کہ اس کا حافظہ کمزور ہے, کوئی مجہول تھا تو کہا یہ شخص مجہول ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی بدعتی تھا تو کہا یہ بدعتی ہے, اس کی بدعت کا ذکر بھی کیا ہے, اس کی برائی کا ذکر بھی کیا ہے. تو کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ غیبت میں سے تو ہے, لیکن علم حدیث اس غیبت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. کس طریقے سے آپ سند کو صحیح یا ضعیف قرار دیں گے, کس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کریں گے جب تک کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہے, صحیح حدیث ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ تو جرح اور تعدیل, جرح خاص طور پہ اس کو تنقید بھی کہتے ہیں, نقد بھی کہتے ہیں, جرح بھی کہتے ہیں, کوئی نام بھی آپ لے لیں, چاہے کسی جماعت کا ہو چاہے کسی گروہ کا ہو, محدثین سے ثابت ہے, سلف صالحین سے ثابت ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, جیسا کہ میں چند آگے انشاءاللہ دلائل بیان کروں گا. پانچویں نمبر پہ ان یکون مجاہرا بفسقہ وبدعتہ, اس شخص کی غیبت کرنا جو شخص اپنے فسق اور فجور میں جہارن سب لوگوں کے سامنے علانیتن فسق اور فجور کا ارتکاب کرے یا اپنی بدعت کا ارتکاب کرے, بدعت کرتا ہے کھلم کھلا, اسے شرم نہیں آتی, نافرمانی کرتا ہے لوگوں کے سامنے, چوراہے پہ کھڑے ہو کر شراب پیتا ہے, چوراہے پہ کھڑے ہو کر زناکار بدکاری کی طرف بلاتا ہے, اب یہ مجاہر بفسق ہی ہے, اب یہ شخص خود اپنی حرمت کو پامال کر رہا ہے, اب یہ خود اپنی عزت کا دشمن ہے. اب ایسے شخص کے لیے اگر کوئی شخص جا کے اس شخص کے متعلق کسی شخص سے سوال کرتا ہے یا اس کی برائی بیان کرتا ہے جو اپنی بدعت یا اپنے فسق اور فجور میں جہارن لوگوں کے سامنے علانیتن ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, تو ایسا شخص جو ہے اس کی غیبت شرعاً جائز ہے, بعض سلف سے ثابت ہے, لا غیبت لمبتدع. بعض سلف نے فرمایا ہے کسی بدعت کی غیبت ہوتی نہیں ہے. سبحان اللہ. عام طور پہ اگر کوئی شخص چھپکے سے کوئی گناہ کرتا ہے, فرق دیکھیں ذرا, مجاہرن فرمانے پہ مجاہرن سے کیا مراد ہے, یہ قید ہے, ایسا چھپکے شراب پیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه, جو کسی مسلمان بھائی پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت پردے میں رکھے گا. ایک شخص چھپ کے گناہ کرتا ہے, مبتلا ہے کسی گناہ میں, سگریٹ نوشی کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے, شراب پیتا ہے چھپ کے کرتا ہے, ہم میں سے کون گنہگار نہیں ہے, گناہ ہم سے ہوتے ہیں چھپ کے کرتے ہو جاتے ہم سے. اگر وہ چھپ کے گناہ کرے, اس مطلب ہے وہ اس گناہ کو گناہ سمجھ کے اپنا بچانا چاہتے, لیکن اس پر جو اپنا شیطان غالب آ گیا ہے, نافرمانی کر رہا ہے, لیکن متعدی نہیں ہے. دوسرے مسلمانوں کا جو اس کی جو بھی برائی دوسروں تک پہنچ نہیں رہی, معاشرہ اس سے کلین ہے اور پاک ہے, وہ اپنے چار دیواری کے اندر یہ گناہ کرتا ہے, تو ایسے مسلمان کو پردہ ڈال کے نصیحت کی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی جہارن یہ گناہ کرتا ہے, اب وہ اپنے گھر سے خود باہر نکلا ہے, اب معاشرے کو تباہ کرنے والا ہے, اب ایسے شخص کی کیا حرمت باقی رہی ہے, کیا عزت باقی رہی ہے؟ جب تک پردے میں تھا تو عزت میں تھا, اب وہ خود اپنے پردے اور حرمت کو پامال کرنا چاہتا ہے, تو اس لیے اس کی کوئی حرمت باقی نہیں رہی. ایسی صورت میں اس مجاہر جہارن جو علانیتن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, اس کی کوئی غیبت باقی نہیں رہتی. اگرچہ سے غیبت کہا جاتا ہے, لیکن شرعاً اس کی غیبت کرنا جائز ہے. چھٹے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, التعریف. کسی تعریف سے کیا مراد ہے؟ فإذا كان الناس معروفا بلقب, اگر کوئی شخص کسی لقب سے معروف ہے اور مشہور ہے, كالأعمى جیسا کہ اندھا, والأعرج لنگڑا, والأصم بہرا, جاز تعریف بذلك, تو انہیں ان کی ان پہچان کی وجہ سے ان کا اس لقب سے ان کو پکارنا یا بلانا ان کی غیر موجودگی میں بھی جائز ہے. کہتے ہیں اندھے نے کہا, اب اندھا جو ہے, اعمى جو ہے, اعمش معروف محدث ہے, اعمش آنکھوں کی خرابی ہے, بیماری ہے. اگر اعمش نہ کہیں آپ تو کوئی اسے پہچان نہیں سکتا. اعرج ہے, محدث ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسی طریقے سے اعمى ہے, اعرج ہے, اصم ہے, الاصم معروف ہے. اگر آپ اس کا نام بھی لے لیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ کس کی بات کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, لوگوں میں جو بات معروف ہو جاتی ہے عرف محکم ہو جاتا ہے, عرف محکم ہوتا ہے نا, یہ عرف میں سے لوگ متعارف ہو چکے اس نام پہ. اب کسی کو اعرج کہتے ہیں, اسے برا نہیں منانا چاہیے. اگر اس کو برا بھی لگتا ہے, عجب بات دیکھیں آپ, محدث کو برا لگتا ہے کوئی اسے کہے تم لنگڑے ہو, لیکن اس کا نام مشہور اعرج سے ہو گیا ہے. اب راوی جو ہے وہ کہتا ہے حدثني الاعرج سمعت عن الاعرج انبأني الاعرج عن الاعرج, کوئی بھی صیغہ لے لے آپ تحمل کا, وہ کہتے ہیں مجھے اعرج مت کہا کرے, مجھے برا لگتا ہے, اسے برا لگتا ہے. لیکن اب اس کا اگر نام لے لیتے ہیں یا کنیا لے لیتے ہیں, کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں, تو محدثین کے نزدیک حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر ہے. اس کا حق ادا کرنے کے لیے اگر یہ ناراض بھی ہوتا ہے, اس کی غیبت بھی ہوتی ہے, شرعاً اس کی غیبت جائز ہے. سبحان اللہ, کیونکہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اوپر اور سب سے اعلیٰ. اعمش چھوٹی آنکھیں, اعمش ہوتے آنکھوں میں بیماری ہوتی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یوں آنکھیں پوری کھول نہیں سکتے, چھوٹی آنکھیں ہوتی بالکل. ثم قال, پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فہذ ستۃ ابواب, یہ چھ ابواب ہیں, ذکرہ العلماء, کہاں سے آئے؟ علماء نے ذکر کیا ہے. واکثرها مجمع علیہا, ان کی اکثریت میں اجماع ہے. دلائلها من الاحادیث الصحیحۃ المشہورہ, جن کی دلائل صحیح احادیث میں موجود ہیں. ان حدیث میں سے بعض احادیث, تاکہ بات آسان ہو جائے بیان کرتا ہوں, بعض معروف اور مشہور احادیث ہیں, ان میں سے متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے تعلق سے یہ فرمایا بئس اخ العشیرہ، فلان شخص جو ہے یہ اپنے کنبے قبیلے میں سے سب سے برا انسان ہے، بئس اخ العشیرہ فلان. پھر جب آیا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خندہ پیشانی سے اور نرمی سے اس کا استقبال کی، اس سے بات کی. تو جب وہ چلا گیا تو بعض صاحب نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہ جب وہ نہیں تھا اس کے تعلق سے آپ نے یوں فرمایا کہ اس کی برائی آپ نے سب کے سامنے بیان کی، جب وہ چلا گیا جب وہ آیا ہے آپ کے پاس بیٹھا ہے تو آپ نے نرمی سے اس سے بات کی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ان سے اس طریقے سے بات کی جاتی ہے. شر پسند شخص ہے تو شر سے بچنے کے لیے بھی بعض اوقات آپ نرمی سے کام لیتے ہیں، اور یہ حکمت ہے، نعوذ باللہ بزدلی نہیں ہے، یہ حکمت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بہادر امت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس شخص غیر موجودگی میں اس کی برائی کی گئی ہے. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے یہ شخص جو ہے اسے آگاہ لوگ رہیں، اس کے شر سے لوگ محفوظ ہو جائیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جب تک انسان خاموش ہے تو پھر اس کا وقار اس کا باقی رہتا ہے. جیسے کہ کوئی قلعے میں ہوتا ہے نا، آپ کی زبان یاد رکھیں، اس قلعے کی چابی ہے جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے. انسان اندر جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں یہ قلعہ ہے، محل یا کھنڈر ہے. اندر سے آپ کا جو اندر ہے آپ کی زبان پہ ہوتا ہے. ورنہ شکل و صورت سب کی اچھی ہوتی ہے، داڑھی بھی سب کی ہے، پگڑی بھی سب کی ہے، لیکن جو زبان سے بات لفظ نکلتا ہے وہ آپ کی پہچان بن جاتا ہے کہ آپ ہیں کون. یاد رکھیں، اس لیے تو اس سے شر سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا. دوسری حدیث میں دو منافقین کے تعلق سے، بخاری کی روایت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے منافقین میں سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اظن فلانا وفلانا یعرفان من دیننا شیئا. میں سمجھتا ہوں کہ فلان اور نام لے کے فلان اور فلان ہمارے دین میں سے کوئی چیز جانتے ہی نہیں ہے، موجود نہیں تھے. صحابہ کرام کو آگاہ کیا. سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کی کہ مجھے رشتہ بھیجا ہے ابو جہم نے اور معاویہ نے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ استفتاء کی بات آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما معاویۃ فصعلوک، معاویہ صعلوک ہے، بخیل ہے، یعنی فقیر، کچھ ہے اس کے پاس نہیں. معاویہ صعلوک یعنی اس کے پاس کچھ ہے نہیں، فقیر ہے. لا مال له، سوری، بخیل نہیں، فقیر ہے، سبق لسانی ہوئی. اما معاویۃ فصعلوک لا مال له، اس کا کوئی مال نہیں. واما ابو الجہم فلا یضع العصا عن عاتقه، اور ابو جہم اپنی لکڑی کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے. متفق علیہ حدیث ہے. دوسری روایت میں آیا ہے، سے مسلم کی روایت میں، کہ ابو جہم عورتوں کو مارتا بھی ہے. ابو جہم موجود نہیں ہے، برائی اس کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ کثیر الاسفار، یعنی لکڑی کندھے سے نہیں رکھتا، دونوں معنی ہیں، سفر بھی زیادہ کرتا، گھر کو وقت کم دے گا، اور عورتوں کو مارتا بھی ہے. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ غیر موجودگی میں، اب یہ دیکھیں غیبت کی بات ہو رہی ہے، غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا نام لیا اور ان کی برائی بھی ہوئی، لیکن حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے. اس لیے ذکر کو اخاق بما یکرہ سے مراد یہ ہے جو وہ نہ پسند کرتا ہے. کون، کیا چیز؟ حق، یعنی اگر اس کے خلاف کا کوئی بات کرتے وہ حق پر ہے، وہ نہ پسند کرتا ہے، تب غلط ہے، غیبت ہوتی ہے. لیکن جب وہ باطل کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے باطل کو رد کرتے ہوئے اب اگر اس کو راحت بھی ہوتی تو غیبت نہیں ہے پھر، یا اس کے ایکسیپشن ہے، یہ حلال ہے. اور اسی طریقے سے سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہند ابو سفیان کی بیوی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں ابو سفیان بخیل ہیں. اب یہ بخیل ہیں، ابو سفیان بخیل ہیں، مجھے خرچ دیتے نہیں ہیں میری ضرورت کے مطابق، کیا میں اگر اس کے مال میں سے اس کے علم کے بغیر کچھ لے لوں تو ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذی ما یکفیکی وولدک بالمعروف، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے جتنے آپ کو ضرورت اتنا مال لے لیں، معروف کے ساتھ لیں، حد سے تجاوز نہ کر، جیب بھی خالی کر دیں. نہیں، معروف کے ساتھ جو آپ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کتنی ضرورت ہے نا, اس لیے جیب میں سنبھال کے رکھنا. متفق علیہ, متفق علیہ حدیث ہے. اس میں کیا کہاں دلیل ہے, دلیل کہاں ہے؟ غیبت جائز ہے, یعنی بیوی اپنے شوہر کی برائی بیان کرتی غیر موجودگی میں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقرار فرماتے ہیں. اقرار ہے کہ نہیں؟ سنت تقریریہ ہے. اقرار کہاں پہ ہے؟ خاموش اختیار کی, بلکہ جواب بھی دیا ہے اور اقرار بھی کیا کہ وہ بخیل ہے تو آپ اس کے پیسے میں سے اس کے بغیر علم کے آپ لے سکتے معروف کے ساتھ. ورنہ اگر جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جہاں پر خاوند کے حقوق کی یعنی بہترین طریقے سے وضاحت فرمائی, یہاں پر روکتے اور ٹوکتے اور فرماتے آپ غیبت نہ کریں, آپ معروف سے پیسہ لیں لیکن خاوند غیبت نہ کریں کسی کے سامنے. جب منع نہیں فرمایا اس کا مطلب ہے کہ بیوی خاوند کی غیبت کر سکتی ہے, یہ مطلب ہے. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اگر خاوند کی کوئی برائی ہے اور عالم کے پاس جا کے آپ فتویٰ لیتی ہیں تاکہ وہ سدھر جائے تو غیبت نہیں ہے. فرق سمجھے؟ بارک اللہ فیکم. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد نظم بعض العلماء هذه الابواب في قوله, ایک چھوٹا سا منظومہ ہے شعر کی صورت میں, اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو یہ 6 صورتیں یاد ہو جائیں گی. القدح ليس بغيبة في 6, قدح جرح کرنا غیبت نہیں ہے 6 چیزوں میں. القدح ليس بغيبة في 6, متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. پورے چھ آگے کہ نہیں؟ نظم اور نثر دونوں طریقے سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں مسائل کو آسان کرنے کے لیے. جو اوپر ہم نے پڑھا یہ نثر ہے, یہ نظم ہے, تاکہ جب آپ پورا 6 پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے نا, پورا پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے. اب دیکھیں 2 بیتوں میں صرف پورے کے پورے ابھی تک جو بات کی ساری کی ساری آ گئی ہے. القدح ليس بغيبة في 6, متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. شيخ صفر ما قلت, شيخ عبد السلام حفظه الله فرماته, قلت وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذکر فرمایا فی جواز غیبت المبتدع شرطین ہما, کسی بدعتی کی غیبت کے جواز کے لیے 2 شرطوں کا ذکر کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ شرطیں یہ ہیں, نمبر 1 العلم, علم کا ہونا لازمی ہے. نمبر 2 حسن النیہ, اور حسن نیت دل کا پاک اور صاف ہونا, نیت کا صحیح ہونا بھی لازمی ہے. حیث قال رحمہ اللہ, شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثم القائل فی ذلک, اور جو شخص اس میں یعنی بدعت میں بات کرنا چاہتا ہے, یعلم بعلم, ثم القائل فی ذلک بعلم, پھر جو وہ شخص جو اس تعلق سے بات کرتا ہے علم کی بنیاد پر, لابد له من حسن نیت, تو اس کے لازم ہے کہ وہ حسن نیت کی بنیاد پہ بات کرے. بدعت کے تعلق سے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ بات کر رہے ہیں, جو بدعت کا لوگ سے بات کرنا چاہتا ہے علم کی بنیاد پر تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حسن نیت کے ساتھ بات کرے. فلو تکلم بحق یقصد العلو فی الارض او الفساد, لیکن اگر وہ حق بات تو کرتا ہے لیکن دنیا میں بڑے پن حاصل کرنے کے لیے یا بڑھائی حاصل کرنے کے لیے یا فساد برپا کرنے کے لیے, کان بمنزلۃ الذی یقاتل حمیۃ وریاء, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص جہاد تو کرتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, مقاتلہ تو کرتا ہے لیکن حمیت اور ریاکاری کے لیے. وَإِن تَكَلَّمَ لِأَجْلِ اللَّهِ تَعَالَى مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ كَانَ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ خُلَفَاءِ الرُّسُلِ, اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلصاً لہ الدین کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مجاہدین فی سبیل اللہ میں سے ہیں, انبیاء کے وارثوں میں سے جو رسولوں کے خلفاء ہیں ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. وليس هذا الباب مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم, اور یہ باب اس حدیث نبوی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف نہیں ہے. الغیبۃ ذکر ذکر کا اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے. فین الاخ، اب یہ بڑی پیاری بات ہے سنیں، یعنی غیبت کس طریقے سے جائز ہو سکتی ہے؟ اب واضح الفاظ ہے کہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، وہ ایک چیز کو پسند نہیں کرتا، اب اس کی اس ناپسندیدہ چیز کو اس کی غیر موجودگی میں ذکر کرتے دوسروں کے سامنے، غیبت ہو گئی ہے. اب دیکھیں اس کی ایک حکمت دیکھیں کہ جائز کیوں ہوتی ہے بعض صورتوں میں. جیسا فرد فن الخا، اب یہ شیخ الاسلام کا قول ہے، شیخ ابن تیمیہ کا قول آگے شیخ صاحب نقل کر رہے ہیں. فن الخا هو المؤمن، بھائی مؤمن ہوتا ہے، یعنی ہمارا مؤمن بھائی کس بنیاد پہ بھائی ہے؟ ہمارا ایمان کی بنیاد پر. واخو المؤمن ان كان صادقا في ايمانه لم يكره هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله، اور اگر مسلمان بھائی اپنے ایمان میں سچا ہے تو پھر اسے یہ بات بری نہیں لگنی چاہیے جو حق ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں. تو آپ حق بات کر رہے ہیں نا، جھوٹ تو نہیں باندھ رہے، تہمت تو نہیں لگا رہے، حق بات کر رہے ہیں. وَإِن كَانَ فِيهِ شَهَادَةً عَلَيْهِ وَعَلَى ذَوِيهِ، اگر اس میں اس کے خلاف گواہی ہو یا اس کے پیاروں کے لیے گواہی ہو، بل عليه ان يقوم بالقسط، بس کو چاہیے کہ وہ عدل انصاف سے کام لے. ويكون شاهدا لله ولو على نفسه او والديه او قريبه، بلکہ اسے خود اسے قبول کرنا چاہیے اور خود اپنے خلاف اللہ کے لیے گواہی دینی چاہیے، چاہے یہ گواہی اس کے اپنے خلاف ہو یا اپنے والدین کے خلاف ہو یا اپنے کسی رشتہ دار کے خلاف ہو. کیونکہ حق الحق حق ان يتبع، حق تو یہ ہے کہ حق اتباع کی جائے، یعنی کہ حق سن کے اسے نظر انداز کر کے یہ کہیں کہ دیکھیں میری تو غیبت کی جا رہی، میری تو برائی کی جا رہی. اگر واقعی سچے مومن ہو تو پھر ایمان آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ حق قبول کرو اور جو آپ کی برائی کی گئی ہے. ان چھ صورتوں میں سے اگر کوئی صورت ہے اس کے دلائل بھی موجود ہیں اور جس پر دین اس پہ اجماع بھی موجود ہے، اس لیے آپ کو حق کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ باطل پر چل کے آپ کو یہ بات بری لگنی چاہیے. ومتى كره هذا الحق كان ناقصا ایمانه، یہ بات ہے. اور جب اس حق کو وہ پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، کمزور ہے، کم ہے. ينقص من اخوته بقدر ما نقص من ایمانه، پھر اس کی بھائی چارگی میں اتنی کمی ہوتی جتنی اس کے ایمان میں کمی ہوئی ہے. ایمان کامل ہے تو بھائی چارگی کامل ہے، اخوت الایمان، غیبت نہیں ہے. ایمان کم ہوا، اب غیبت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس ایمان کے کمزور کی وجہ سے. اب غلطی کس کے اندر ہے؟ جو غیبت کر رہا ہے حق پہ، یا جو ایمان کمزور کر رہا ہے اپنا باطل پہ؟ غلطی کس کی ہے؟ سبحان اللہ. فلم تعتبر کراہته من الجهة التي نقص منها ایمانه، تو یہ جو کراہت اس نے محسوس کی ہے اس کا ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے. اذ کراہته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبت له ورسوله، جس چیز کو وہ ناپسند کر رہا ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ چیز ہے اسے مقدم کرے. كما قال تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، واللہ ورسوله احق ان يرضوه، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 62. انتہا کلام رحمہ اللہ، یہاں تک شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ کا قول اور کلام ختم ہوا. ونختم هذه الدروس، ہم ان دروس کا خاتمہ کرتے ہیں اس پیارے رسالے کا ختم، بما ذکرہ الشیخ بکر ابو زید، جو شیخ بکر ابو زید نے جس چیز کا ذکر کیا، فی المبحث التاسع من کتاب حج المبتدع، جو انہوں نے نام مبحث میں یا نام چیپٹر میں کتاب حج المبتدع صفحہ نمبر 48 میں بیان کیا ہے. عقوبۃ من وال المبتدع، بدعتوں سے دوستی کرنے والوں کی سزا کے ضمن میں جو انہوں نے باتیں فرمائیں، ان میں سے شیخ صاحب بعض کا ذکر کر رہے ہیں. حیث قال حفظہ اللہ رکاوی رحمہ اللہ، پرانا رسالہ ہے. حیث قال رحمہ اللہ، شیخ صاحب نے فرمایا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کما ان المتکلم بالباطل شیطان الناطق، پلیز انڈر لائن کر لیں، بڑی پیاری بات ہے. کما ان المتکلم بالباطل شیطان الناطق، جیسا کہ باطل کی باتیں کرنے والا بولنے والا شیطان ہوتا ہے. فالساكت عن الحق شيطان اخرس، اور جو حق سے خاموشی اختیار کرتا ہے, حق کو بیان کرنے خاموشی اختیار کرتا ہے, وہ گنگا شیطان ہے. اللہ اکبر. کما ان المتکلم بالباطل شیطان الناطق, جو باطل بات کرتا ہے وہ بولنے والا شیطان ہے, اسی طریقے سے جو حق پہ خاموش اختیار کرتا ہے وہ گنگا شیطان ہے. كما قال ابو علي ابو علي الدقاق متوفى سنه 406, جیسا کہ ابو علی الدقاق جس کی وفات سن 406 ہجری میں ہوئی, رحمہ اللہ, آگے جیسا فرماتے, ومن السنن الثابته, اور ثابت سنتوں میں سے قول النبي صلى الله عليه واله وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, المرء مع من احب, ہر بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے یا جسے وہ محبت کرتا ہے. وقد قال انس رضی اللہ تعالی عنہ, سید انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ما فرح المسلمون بشیء بعد الاسلام فرحهم بهذا الحديث, مسلمان لوگوں کو اتنی خوشی نصیب نہیں ہوئی اسلام قبول کرنے کے بعد, یعنی اسلام کی خوشی تو اپنی خوشی ہے, اب اسلام کے قبول کرنے کے بعد جو خوشی کسی مسلمان کو ملی ہے تو وہ اس حدیث سے ملی ہے, بهذا الحديث. جانتے ہیں کیوں؟ المرء مع من احب, صحابہ کرام کس کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے, یعنی آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بہت بڑی نعمت ہے, واللہ بہت بڑی فضیلت ہے. جسے آپ محبت کرتے ہیں آج دنیا میں, قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہیں گے, میدان محشر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, پل صراط میں بھی آپ کے قریب ہوگا, اور جنت یا دوزخ میں بھی نعوذ باللہ آپ کے ساتھ ہوگا. وقد شدد الائمة النكير على من ناقض اصل الاعتقاد فترك هجر مبتدعه, اور ائمہ نے بڑی سختی سے کام لیا ہے اس شخص کی نکیر پر جس نے اس عقیدہ کے اس اصول کی مخالفت کی ہے اور بدعتوں کو ہجر نہیں کیا, ان کو ترک نہیں کیا, ان سے دوری اختیار نہیں کی. ہجر مبتدع, جو ہجر مبتدع کی بات نہیں کرتے, نہ خود ہجر کرتے ہیں اہل بدعت سے, خود بھی دوری اختیار نہیں کرتے, بلکہ جو دوری اختیار کرتے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ائمہ سلف نے, ائمہ نے سخت نکیر کی ہے ایسے لوگوں کی, کیونکہ انہوں نے عقیدہ کے ایک اصول میں مخالفت کی ہے. سبحان اللہ, یعنی بدعت کے حجر کرنے کے کیا ہے, اصول عقیدہ میں سے ہے, یاد ہے کہ نہیں؟ بدعت اور بدعت کے تعلق سے الزام جماعت کا موقف نہیں الگ ہے, والا برا الگ ہے, بدعت اور بدعت کے تعلق سے الگ اصول قائم کیا ہے سنت والجماعت نے. سبحان اللہ. وفی معرض رد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علی الاتحادیہ, اب یہ کس کا قول ہے؟ یہ سب جو ابھی قول آ رہا ہے شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی کتاب سے شیخ عبد السلام السحیمی حفظہ اللہ بیان کر رہے ہیں. وفی معرض رد شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ علی الاتحادیہ, اتحادیہ کا رد کرتے ہوئے شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول نقل کر رہے ہیں شیخ بکر ابو زید, قال ویجب عقوبتو, اب یہ غور سے سنیں, ویجب عقوبتو کل من انتسب الیہم, جو بھی اتحادیہ یہ وہ صوفی ہیں جیسے ابن عربی اور اس کے ہم نوالے ہم پیالے جو وحدت الوجود اور اتحاد کے قائل ہیں, اسے اتحادیہ کہتے ہیں. اب شیخ الاسلام رد کر رہے اتحادیہ کا, ان غالب صوفیوں کو رد کر رہے ہیں, آگے فرماتے ہیں اور یہ واجب ہے, کس پر؟ ہر مسلمان پر واجب ہے. اچھا, وہ خاص طور پہ جو اہل اقتدار ہیں جو یہ سزا دے سکتے ہیں, عقوبت کل من انتسب الیہم, جو بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں, کن کی طرف؟ اتحادیہ کی طرف کرتے ہیں, ان کو سزا دینا واجب ہے. اب سزا میں دیں گے آپ دوں گا؟ جو اہل اقتدار ہیں جو حاکم وقت ہیں اس کے نائب وہ دیں گے, یہ عوام الناس کے لیے ہم حجر کریں گے یہ ہمارے اوپر واجب ہے. سزا دینا ان کے لیے حجر بھی تو سزا ہے نا, یہ سزا ہمارے ذمہ حجر کی, ٹھیک ہے؟ اب جو دوسری سزا ہے جس میں تعذیر ہے یا کوئی تکلیف پہنچانا یا کوئی حد قائم کرنی, وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. یعنی شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کو بعض لوگوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ لے کے بعض لوگوں کو زندہ جلا دیا, کہتے ابن تیمیہ نے فرمایا, کہاں فرمایا کہ مسلمانوں کو زندہ جلے ابن تیمیہ نے؟ کہاں فرمایا؟ اس لیے علماء کی باتیں جو ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق لینی چاہیے. بیچ میں سے کوئی بات نکال کے کٹ کر کے اپنی مرضی خواہش نفس کی بنیاد پر اسے خود سمجھنا, اپنی مرضی سے سمجھ کے اسے آگے بیان کر دیں, اس پہ غلط عمل کرنا, تو شیخ علیہ السلام اس سے بری ہیں اور ہر سلف عالم بری ہے متأخرین میں سے. اچھا عجب بات ہے. اچھا سزا کے مستحق ہیں جو اپنی نسبت کرتے اتحادیہ کی طرف, میرے ساتھ گنتے جائیں. اچھا نمبر ایک. نمبر دو, او ذب عنہ, یا ان کی دفاع کیا. ذب دفاع کرنا ہوتا ہے, آپ ان کی برائی بیان کرتے کہتے ہیں نہیں بھی آپ برائی نہ کریں, وہ خیر پہ ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں. اچھا او اثنا علیہم, یا ان کی تعریف کی. او عظم کتبہم, یا ان کی کتابوں کی تعظیم کی. نمبر چار. نمبر پانچ, او عرف بمساعدتهم ومعاونتهم, یا ان کی کسی طرح سے مدد کی ہے. او کرہ الکلام فیہم. نمبر چھ, یا ان کے خلاف بات کرنے کو ناپسند کیا. کیا فرق ہے ذب عنہم اپنی زبان سے, کرہ دل سے, سبحان اللہ. او اخذ یعتذر لهم, یا ان کے کوئی عذر پیش کرنا شروع کر دیا. نمبر سات, بان ھذا کلام لا یدر ما ھو او من قالہ, پتہ نہیں اس بات سے مراد کیا ہے, پتہ نہیں اس نے ابن عرب نے یہ بات پتہ نہیں کیوں کی ہے, اب وہ جانے وہ بڑا عالم تھا کیوں کی. کوئی بھی عذر اگر پیش کرتے وہ انہی میں اس عقوبت میں اس سزا میں شامل ہے کہ نہیں, یہ سارے شامل ہیں سبحان اللہ. انہوں صنف ھذا الکتاب, اس نے کتاب کی تصنیف تو کی ہے لیکن اس سے مراد وہی جانتا ہے, وہ بڑا عالم. آج بھی لوگ کہتے, عجب بات دیکھیں, شیخ الاکبر کون ہے صوفیوں کا؟ آج کسی صوفی سے پوچھ لیں, بشرط ہے کہ عالم صوفی سے پوچھیں, اگرچہ سارے جل مرکب کے مرتکب ہیں علماء کے سارے, لیکن اگر جہل سے پوچھیں گے بیچاروں کو نہیں پتا شیخ اکبر کون ہے, کہتے ہوگا ہمارا کوئی بزرگ. ان کو علماء سے پوچھیں کہ شیخ اکبر کون ہے تمہاری کتابوں میں. شیخ اکبر, عجب بات دیکھیں آپ, شیخ اکبر کا ذکر ملفوظات میں ہے, محی الدین ابن عربی شیخ اکبر یہ لقب ہے. شیخ اکبر کا ذکر فضائل اعمال میں بھی ہے, فضائل تبلیغ میں. شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں, شیخ اکبر کا ذکر المهند المفند عقائد علماء دیوبند میں بھی ہے. ہم نے کسی پہ بہتان نہیں لگایا, والله یہ ان کی کتابیں ہیں, ان کو علماء نے لکھی, ہم صرف نقل کر, ہمارا یہ قصور ہے. شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں, یہ سب سزا کے حقدار ہیں. آج سن لیں, جو بھی ان کو دفاع کرتے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وامثال هذه المعاذير التي لا يقولها الا جاهل او منافق, اور اس جیسے دوسرے جو عذر ہیں جو صرف ایک جاہل منافق ہی کہہ سکتا ہے, تجب عقوبۃ كل من عرف حاله, بلکہ اس کو بھی وہ بھی سزا کا مستحق ہے, اس کو سزا دینا واجب ہے جو ان کی حالت کو جان لیتا ہے. ولم يعاون على القيام عليهم, حالت کو جان لیا ہے کہ اہل باطن اہل بدعت ہے, کفری عقیدہ رکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی اہل حق کی مدد نہیں کرتا کہ ان کے خلاف ان کی جو برائی ہے جو کہ غلطی ہے وہ عوام الناس تک پہنچائی جائے, یہ بھی سزا کا مستحق ہے سبحان اللہ. اب ان کی معاونت نہیں کر رہا, یہ اہل حق کی معاونت نہیں کر رہا, اس لیے بھی سزا کا مستحق ہے. پہلے کیا تھے, جو اہل بدعت کی ان کی اتحادیہ کی اور ان جیسے اہل بدعت کی جو معاونت کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی تھی, اب ان کی معاونت تو نہیں کرتا وہ, ٹھیک ہے پتہ غلط ہے, حالت کا پتہ چل گیا کہ یہ بدعتی ہیں کفر عقائد رکھتے ہیں, لیکن اہل حق کا بھی ساتھ نہیں دیتا سبحان اللہ. اہل حق کا ساتھ دینا واجب ہے میرے بھائیو, یاد رکھیں, ورنہ ابھی کیا کہا شیخ صاحب نے, جیسا کہ باطل کو بیان کرنے والا بونے والا شیطان ہے, حق کو حق سے خاموشی اختیار کرنے والا گنگا شیطان ہے, تو باطل اہل حق سے معاونت نہ کرنے والا بھی گنگا شیطان ہے اور کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں, فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات, ان لوگوں کے خلاف حق بات کرنا, ان کی برائی کو بیان کرنا, ان کی بدعقیدگی کو بیان کرنا, یہ من اعظم الواجبات ہے. لأنهم افسدوا العقول والأديان, کیونکہ لوگوں نے لوگوں کے عوام الناس کے عقل اور دین دونوں کو فاسد کر دیا، تباہ کر دیا بدعقیدگیوں سے. الخلق من المشایخ والعلماء والملوک والامراء، بہت سارے مشایخ علماء اور بادشاہوں اور امراؤں کے سامنے. وهم يسعون في الارض فسادا، اور یہ لوگ زمین پر فساد برپا کرنے کی سعی کرتے ہیں. ويصدون عن سبيل الله، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے بھی ہیں. یہاں تک شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا قول کا خاتمہ ہوا. یہ سارا قول کس کا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کر رہے ہیں شیخ بکر ابو زید اپنی کتاب حجر المبتدع میں، اور ان کا یہ قول نقل کر رہے ہیں فضیلۃ شیخ العلامہ عبد السلام السحیمی حفظہ اللہ. قال الشيخ بكر فرحم الله الشيخ الاسلام ابن تيميه الذي رحم فرمایا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه پر وساقه من سلسبيل الجنه امين، اللہ تعالی ان کو جنت سلسبيل سے سراب فرمائے امين. فان هذا الكلام، بس یہ بات جو ہے فی غایت الدقه والاهميه، یہ جو شیخ الاسلام نے فرمائی ہے یہ بہت ہی دقت اور اہمیت کی حامل ہے. وہو و یہ بات یہ ہے و ان کان فی خصوص مظاہرۃ الاتحادیہ، اگرچہ یہ اتحادیوں کے خلاف بات ہے. الا انه ينتظم جميع المبتدعه، الا کہ استمرار سارے کے سارے بدعتی ہیں. شیخ الاسلام نے ایک گروہ کے تعلق سے بات فرمائی ہے اور یہ بات فٹ ہوتی ہے ہر بدعتی گروہ پر. بدعتی ہو شرط یہ کہ اہل سنت میں سے اگر کوئی غلطی کرتے تو مجتہد عالم سے غلطی ہوئی ہے، بدعتی وہ نہیں ہے، اہل بدعت میں سے شمار نہیں ہوتا. یاد رکھیں یہ بہت بڑی بات ہے. سن لیں نام سن لیں، الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی ارجاء میں. علماء نے فرم ارجئۃ الفقہا اور امام اہل سنت میں سے شامل کیا عمومی طور پہ، اہل سنت جماعت میں سے بدعتی نہیں کہا. بعض لوگوں نے کتاب نہیں کہتے کفر کا فتویٰ لگایا، بعض لوگوں نے پتہ نہیں تبدیع کیے، بعض لوگوں کا خوارج ہیں. ہاں ابتدائی اور انتہائی دور میں فرق ہے، یاد رکھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ابتدائی دور تھا، پھر انتہائی دور بھی تھا. ابتدائی دور میں اپنے استاد سے ارجاء سیکھا، حماد بن ابی سلمان سے مرجئ ارجاء سیکھا ان سے. پھر خوارج کا فتنہ تھا، خروج کی بات بھی کی، ٹھیک ہے. خلق القرآن کا فتنہ تھا، وہ بات بھی کر بیٹھے. انتہا کہاں پہ ہوئی؟ خود قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے معروف مشہور شاگرد شرح عقیدہ طحاویہ میں امام ابن العز رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مرتبہ مناظرہ کیا اور ان کی آخری بات خلق القرآن سے توبہ ثابت ہوئی. یہ ابتدا تھی، یہ ان کی انتہا ہے. ہمارا کام ابتدا سے یا انتہا سے؟ میں آپ سے اور اپنے آپ سے پہلے پوچھتا ہوں، میری ابتدا کیا تھی؟ میں شروع سے ایسے طالب علم تھا، میں ابھی بھی طالب علم ہوں چھوٹا سا، لیکن کیا ابتدا ایسی تھی؟ ابن القیم کو لے لیں آپ، چھوڑ دیں ابن القیم کو لے لیں آپ، کتاب الروح پڑھیں اور الصواعق المرسلہ پڑھیں، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. کیوں فرق ہے؟ وہ ان کی ابتدا تھی، تصوف کتاب الروح تصوف سے بری ہوئی ہے، وہ ان کی ابتدا تھی، ان کی انتہا کچھ اور تھی. تو ہمارا لین دین انتہا سے ابتدا سے نہیں ہے. اسی طریقے سے امام قتادہ سے کہا گیا کہ تقدیر کے منکر، اگر تو انہوں نے چار جو تقدیر کے جو مراتب ہیں آخر خلق کے مرتبے پہ بات کی کہ خلق کا تقدیر سے کیا تعلق ہے، صرف یہ کہا. لوگوں نے کہا تقدیر کا منکر ہے، انہوں نے سنو جماعت نے فرمایا کہ ان کی اجتہادی غلطی ہے. جس شخص کی زندگی ساری توحید اور سنت کی خدمت میں گزرے ہم اس کو بدعت کے برابر کر دیں، جس کی زندگی ساری بدعت پہ گزری ہے. ما لکم کیف تحکمون، سبحان اللہ، یہ کہتے مجرموں کو اور محسنین کو دونوں کو برابر کر دیں. ان للہ و ان الیہ راجعون، کہاں کا انصاف؟ حدادیہ نے یہ موقع پہ اختیار کیا ہے. حدادیہ جو ہے وہ جرح میں غلو کرنے والے، تنقید میں غلو کرنے والے لوگ ہیں، آج موجود ہیں یہ غالی فرقہ باطل فرقہ. کہتے ابن القیم یا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یا ابن حجر عسقلانی، جلاد فتح الباری کو کہتے ہیں، جلاد فتح الباری کو کیا ہے؟ ان میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ابن تیمیہ مجموعہ فتاوی کو جلا دو. ابن تیمیہ بھی غلط ہیں، ابن القیم بھی غلط ہیں، ابن حجر بھی غلط ہیں، نبوی بھی غلط ہیں، امام حنیفہ بھی غلط ہیں، سارے بدعتی مرجی ہیں. علماء تم رہے گئے صرف، تم دیکھو کہ اپنے ارد گرد کس کے ساتھ کھڑے ہو تم. واللہ ان کی بد زبانی سے ابن باز بھی نہیں بچے، ابن عثیمین بھی نہیں بچے، علامہ البانی بھی نہیں بچے، کس کا نام لوں میں، شیخ ربیع بھی نہیں بچے، شیخ عبید بھی نہیں بچے، شیخ عبدالسلام نہیں بچے، کون بچا ہے؟ وہ خود بچے ہیں بس. مزے کی بات خود بھی نہیں بچیں گے آپ، جب یہ شر کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے. استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. وإن كان في خصوص مظاهرة الاتحاد، اگرچہ شیخ الاسلام کی یہ بات صرف اتحادیہ کے تعلق سے، الى ان ينتظم جميع المبتدعة، سار بدعتی اس ترازو پہ اب توڑ سکتے ہیں. فكل من ظهر مبتدعا فعظمه او عظم كتبه، جس نے بھی کسی بدعتی کا ساتھ دیا یا اس کی تعظیم کی ہے یا اس کی کتابوں کی تعظیم کی ہے، ونشرها بين المسلمين، یا مسلمانوں میں ان کی کتاب کو نشر و اشاعت کی ہے، ونفخ به وبها، اور ان کی تعظیم کی، اس شخص کی، اس کی کتاب، اس کے علم کی، واشاع ما فيها من بدع وضلال، اور جو ان کی کتاب و اس کے اقوال میں، لیکچرز میں بدعت اور گمراہیاں ہیں، ان کی نشر و اشاعت کا حصہ بنا، ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلال في الاعتقاد، اور اس کی بدع عقیدگی نہیں بیان کی لوگوں کے سامنے، وانما فعل ذلك فهو مفرط في امره، جس نے ایسا کام کیا وہ اپنے امر میں مفرط ہے، واجب قطع شره لئلا يتعدى الى المسلمين، جو ایسا کام کرتا ہے تو اس کے شر کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ عوام الناس تک نہ پہنچے، عام عصمت تک نہ پہنچے، واجب ہے کہ ایسے شخص کی جو غلطی ہے وہ سب کے سامنے لائی جائے، اس کی بدعقید بھی سامنے رکھی جائے، اس کا رد بھی کیا جائے. بعض لوگ میں نے کہا کاپی پیسٹ کا کام کرتے ہیں، کہیں سے واٹس ایپ پہ خاص طور پہ، یا سوشل میڈیا میں، فیس بک ہو یا کوئی بھی ٹویٹر ہو، کچھ بھی، کہیں سے کوئی اردو میں خبر آ گئی، کس کوئی بعض حدیث دیکھے، موضوع حدیث ہوتی ہے، کوئی صوفی بھیجتا ہے اور ہمارے بعد لوگ دیکھتے ہیں ارے حدیث ہے، فوراً کو پیس کر کے بھیج دیا، اس کو نہیں پتا کہ وہ بھی اس وعید میں شامل ہے جس سے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی، جو میں نے نہیں کہی، نہیں فرمائی، اپنے ٹھکانا، اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کا فرمان ہے، وہ تو جاہل خیر چاہتا تھا، تم تو طالب علم ہو، تمہارا خیر کہاں ہے؟ جہالت میں خیر باقی رہا ہے، یہ جہل مرکب میں مبتلا ہے. آپ چاہیے، اگر آپ کو کوئی حدیث میں شک ہے کہ یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح ہے، پتہ نہیں ہے اسے کو مت بھیجے، شک دو. اگر پتہ یقین ہے، پتہ نہیں ہے کہ صحیح ہے نہیں، اب یقین ہے پتہ ہے کہ صحیح ہے، کہ اس کو شیئر کرو. بعض حدیث میں لکھا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے جاہل ہے کہ یہ کون ہے. تخریج لکھی ہے، متفق علیہ، رواہ البخاری رواہ مسلم، تو مشکل نہیں ہے. بعض تخریج نہیں لکھتے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون ہے بغیر تخریج کے، یا تخریج لکھتے ہیں ترمذی، آگے خاموش، من صححہ، کس نے صحیح کہا ہے؟ جو لکھتے ترمذی نے روایت کیا، البانی نے صحیح فرمایا ہے، یا فلاں عالم نے صحیح فرمایا، تو تب تسلی سے آپ اس کو بھیج سکتے ہیں. شخص فرماتے ہیں وقد ابتلینا هذا الزمان، اور آج کے زمانے میں، دور حاضر میں، ہم اس فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، باقوام، ایسے لوگوں سے، الهذا المنوال، جو یہ کام کرتے ہیں، یعظمون المبتدعہ، جو بدعتوں کی تعظیم کرتے ہیں، وینشرون مقالاتهم، اور ان کی باتیں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ولا یحذرون من سقطاتهم، اور ان کی غلطیوں سے آگاہی نہیں کرتے، تحذیر نہیں کرتے، وما هم علیہ من الضلال، اور جو گمراہی اور ضلال ان کے پاس ہے، ان سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے. فاحذروا ابا الجهل المبتدع هذا، اب اس ابو الجهل بدعتی سے بھی بچو. کون وہ؟ نہیں جو بدعت کی بات کر رہا ہے، جو اس کی بدعت نشر اشاعت کر رہا ہے، چاہے جانتے ہو یا انجان ہو، یہ بھی ابو جہل ہے. نعوذ باللہ من الشقاء واہلہ، میں بھی یہی کہتا ہوں، نعوذ باللہ من الشقاء واہلہ. والحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پیارے اور عظیم رسالے کے شرح کے درس اختتام پر پہنچا. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے ہم سب کے اوپر اور احسان ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو بھی ہم پڑھا ہے، جو بھی سنا ہے، جو بھی دیکھا ہے، اس پہ اس کے صحیح سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دو سوال جو شیخ صاحب سے پوچھے گئے شرح میں، جس کا تعلق درس سے ہے، تاکہ فائدہ مکمل ہو جائے. زیادہ سوال تھے، میں صرف دو کا ذکر کرتا ہوں. پہلا سوال یہ تھا، کیا جن علماء کا یا جن لوگوں کا علماء اہل سنت نے رد کیا ہے، کیا وہ بدعتی ہو جاتے ہیں؟ جن لوگوں کا یا جن جماعتوں کا، جن لوگوں کا رد، علماء اہل سنت نے کیا ہے، کیا وہ بدعتی ہو جاتے ہیں؟ سائل نے ایسا سوال کیا ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ عبد السلام السحیمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بات اپنے اطلاق پر نہیں ہے کہ جس کی اہل سنت جس شخص کا رد کریں وہ بدعتی ہو جاتا ہے، یہ بات مطلقاً درست نہیں ہے. کیونکہ پھر شیخ صاحب مثال دی ہے، شیخ حمود التویجری نے علامہ البانی کا رد کے کئی مرتبہ رد کیا ہے، اور پھر خود شیخ حمود التویجری فرماتے ہیں من یطعن فی البانی یطعن فی السنہ، جو علامہ البانی پہ طعن کرتے ہیں وہ سنت پہ طعن کرتا ہے. تو رد کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ حق کو بیان کرنا حق ہے، الحق حقا یتبع، حق کو بیان کرنا اس لیے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ رسول جماعت کا کیا موقف ہے رد کے تعلق سے، کہ رد سب کا کرتے ہیں جو بھی غلطی کرتا ہے. حق کو بیان کرنے کے لیے غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ غلط ہے، تاکہ حق باقی رہے. اگر غلطی پر خاموشی اختیار کی جائے تو پھر حق کہاں رہے گا؟ باطل عام ہو جائے گا پھر. اس لیے حق کی بقا کے لازمی ہے کہ حق کو بیان کیا جائے، اور جس سے غلطی ہوئی ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کی جائے. اب جو غلطی کر رہا ہے اہل سنت میں سے، اہل بدعت میں سے، اگر اہل سنت میں سے تو اس کا احترام، اس کا وقار باقی رہتا ہے. مجتہد عالم اجتہادی غلطی تصور کی جاتی ہے، اور اس کو اس عالم کو اس اجتہادی غلطی پر ایک اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے، اگر بدعتی ہے تو پھر وہ اہل علم میں سے نہیں، اہل اجتہاد میں سے نہیں ہے، اس کو دگنا اجر نہیں، اس کو دگنی سزا کا مستحق ہے وہ. اور پھر دوسری مثال دیتے ہیں شیخ صاحب کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف علامہ البانی سے کفر تارک الصلاۃ کے تعلق سے بھی تھا، کہ نماز چھوڑنے والا کافر یا نہیں، اس پر بھی اختلاف تھا. اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کہتے مجدد العصر. شیخ بن باز فرماتے علامہ مجدد العصر ہیں، بڑے عالم امت کے اپنے زمانے کے، اور علامہ البانی فرماتے ہیں کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ مجدد العصر ہیں. ایک شام میں ہے اور ایک سعودی عرب میں ہے، اختلاف ہوا، ایک دوسرے کا رد بھی کیا، لیکن رد کیوں کیا؟ حق کو بیان کرنے کی دلائل کی روشنی میں. اور راجح معروف ہے اور تفصیل اپنی جگہ پہ ہے، یہ بھی عالم ہے اہل سنت کی، یہ بھی عالم ہے اہل سنت کی، زندگی ساری ان کی بھی گزری قرآن اور سنت و منہج سلف کی طرف دعوت دینے میں، اور حق کو بیان کرنے میں، سنت کو عام کرنے میں، عوام الناس میں، دروس اور تدریس میں زندگی گزر گئی ہے، علم اور تعلیم میں. اختلاف ہوا، حق کو بیان کیا، اور لیکن ایک دوسرے کا رد بھی گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کی محبت، عزت، ایک دوسرے کا دفاع کرنا، احترام، قدر، شان دل میں باقی رہی ہے. وہ یہ طریقہ سنت و جماعت کو صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، اور ان کی اتباع کن احسان کے ساتھ بھی یہی راستہ اختیار کرتے ہیں. اس لیے آج اگر کسی عالم کے تعلق سے کہا جائے کہ اس کی یہ غلطی ہے، اس کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ حق پہ ہے، سچا سنی ہے، تو اس کو برا نہیں محسوس کرنا. اہل بدعت برا محسوس کرتے ہیں، اے ہمارے عالم برا بنا کر، اے ہمارے اللہ کے بندے، تو اہل بدعت کا کام ہے. اہل سنت تو خوش ہوتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو عوام الناس میں بیان کرو، تاکہ میری غلطی لوگوں تک جو گئی ہے وہ اس کی تصحیح ہو جائے اور میں اس جرم سے بچ جاؤں. پھر شیخ صاحب سے دوسرا سوال کیا گیا کہ فضلۃ الشیخ، ہم نے آپ سے یہ رسالہ سمجھا ہے اور سنا ہے، کیا ہمیں اجازت دیتے ہیں اس کی تدریس کرنے کے لیے، اس کو آگے اس کی تعلیم دینے کے لیے؟ شیخ صاحب فرمایا، جس نے اس کو سمجھا ہے اس کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ آگے لوگوں تک اس علم اور اس خیر کو پہنچائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.